السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا وحبيبنا ومطاعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمادين، والحمد لله رب العالمين. محترم حاضرين، معزز سامعين، حق سبحانہ و تعالی کریم مطلق کے کرم ہی کرم ہے کہ جس نے ہمیں آپ کو اپنی کیسی کیسی نعمتوں سے مالا مال فرما رکھا ہے. ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت اور عبادت اور بندگی میں لگے رہیں، اور حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں اور میرے ماں باپ آپ پر قربان، ساری کائنات آپ پر قربان، آپ کی تابے داری اور نقالی میں لگے رہیں کہ اسی میں ہماری اور آپ کی، دونوں جہاں کی حقیقی کامیابی ہے. میرے محترم بزرگو، گزشتہ جمعوں میں آپ نے مضامین سماعت فرمائے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو نوازنے کے لیے بے شمار مواقع عطا فرمائے ہیں. قدردان بندے تو ان قیمتی مواقع سے فائدہ اٹھا کر اپنے لیے کچھ نہ کچھ آخرت کا توشہ جمع کر لیتے ہیں، اور نا قدرے ان ایام سے، ان لمحات سے کسی بھی طرح اللہ تبارک و تعالی کی دی ہوئی ان قیمتی گھڑیوں سے فائدہ نہ اٹھا کر اپنا ہی نقصان کر لیا کرتے ہیں. آج بھی ہم اور آپ جس دن میں گزر رہے ہیں، جمعۃ المبارک، اس کے فضائل سے متعلق گزشتہ دو تین مضامین میں آپ نے فضائل سنے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جہاں ہمیں دو عیدیں بڑی عطا فرمائی ہیں، وہیں ہفتہ وار بھی اللہ پاک نے ہمیں یہ جمعے کی شکل میں ایک عید عطا فرمائی ہے کہ جس کے لیے آپ نے سماعت فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس جمعے کے اندر بھی ہمیں نوازنے کے لیے کتنے مواقع رکھے. اور پھر آج محرم الحرام، جو اسلامی سن کا پہلا مہینہ کہلاتا ہے، اس کی 10 تاریخ ہے، جس کو 10 محرم الحرام ہونے کے ناطے یوم عاشورا یعنی 10واں دن، اس کا اپنے خصوصی نام ہے. ہم اور آپ آج عاشورہ کے دن میں بیٹھے ہوئے ہیں. بہت سے اللہ کے بندے اور بندیاں تھیں جو گزشتہ ان دنوں میں موجود تھے، لیکن آج اس سال وہ موجود نہیں ہیں.
آج ہم اور آپ کوئی نہیں جانتا کہ ہم میں سے جو آج موجود ہے نہ جانے آئندہ عاشورہ میں ہوگا کہ نہیں. ہماری والدہ ماجدہ کے ایک مامو جان بہت ہی زیادہ محبت کرنے والے, چاہنے والے اور بہت زیادہ معرفت کی باتیں کرنے والے. تقریباً ہر مہینے میں ایک آدھ چکر ان کا لگا کرتا تھا امی جان کے پاس. تو بہت ہی حکمت کی اور دانائی کی اور معرفت کی اور اللہ پاک کی محبت کی ایسی باتیں کیا کرتے تھے کہ سیدھی دل پر اثر کیا کرتی تھی. بظاہر دیکھنے میں ایک سیدھے سادے انسان تھے, لیکن جب کبھی گفتگو شروع فرماتے تو دل پر ایسی لگتی چلی جاتی اور اللہ کی محبت دل کے اندر جگہ کر جایا کرتی تھی. آج صبح وہ بھی مشیت الہی سے آنن فانن اللہ کو پیارے ہو گئے. اللہ تبارک و تعالی ان کی بھی اور دنیا سے جانے والے تمام مرحومین کی مغفرت کاملہ فرما دے, اور ہمیں جو یہ زندگی کے لمحات ملے ہوئے ہیں اللہ تعالی ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ زندگی کسی کو معلوم نہیں کہ کب کس کا چراغ گل ہونے والا ہے. دیکھنے میں تو یہ دنیا بڑی شان و شوکت کے ساتھ, بڑی رونقوں کے ساتھ چلتی ہوئی دکھائی دیتی ہے, لیکن اسی دنیا کے اندر بسنے والے انسانوں میں سے صبح و شام رات دن جس کا وقت پورا ہو جاتا ہے بڑی خاموشی کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں بلبلیں, یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں بلبلیں اپنی اپنی بولیاں سب بول کر اڑ جائیں گے. حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی رونقوں میں کوئی کمی نہیں آتی. دنیا کی محفلوں کے اندر وہی جھمیلے نظر آتے ہیں, وہی گہما گہمیاں نظر آتی ہیں, لیکن افراد بڑی تیزی کے ساتھ تبدیل ہوتے چلے جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارک جو شام کے درسوں میں گزری, اپنی دنیا سے تشریف لے جانے سے ٹھیک ایک مہینے پہلے آپ نے صحابہ اکرام کو مخاطب کیا, فرمایا کہ تم لوگ مجھ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہو کہ کب آئے گی. اس کا صحیح وقت صحیح علم اللہ پاک نے صرف اپنے پاس رکھا ہے. البتہ میں اس بات پر اگر قسم اٹھاؤں تو میں جھوٹا نہیں ہوں گا کہ آج کے دن سے لے کر ٹھیک 100 سال بعد روئے زمین پر جتنے افراد موجود ہیں آج سے ٹھیک 100 سال بعد ان میں سے ایک جاندار بھی زندہ نہیں ہوگا. 100 سال گزرنے سے پہلے پہلے آپ کے آخری صحابی بھی دنیا سے تشریف لے گئے تھے. تو معلوم ہوا کہ سال صدیاں گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگ بھی بڑی خاموشی کے ساتھ دنیا سے منتقل ہوتے چلے جاتے ہیں, لیکن دیکھنے میں وہی رونقیں دکھائی دیتی ہیں. بات یہ کہ چھوٹے بڑے ہو جاتے ہیں, بڑے بوڑھے ہو جاتے ہیں, بوڑھے خاموشی کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. تو یہ آمد و رفت کا سلسلہ جاری اور ساری ہے. لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے, نہ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے. جس کا وقت مقرر ہوا آنے کا وہ آیا, جس کا وقت مقرر ہوا جانے کا وہ بڑی خاموشی کے ساتھ چلا گیا. ابا جان کے دنیا سے تشریف لے جانے سے 3-4 دن پہلے ہماری چھوٹی بہن کے ماشاءاللہ صاحبزادہ ہوا. ابا جان گئے, اذان دی, اس کے کان میں گھٹی دی, کھجور اور زمزم اس کو چٹایا اور پلایا, اور ہفتے کے دن ابا جان کی زندگی کے آخری لمحات چل رہے تھے کہ 3-4 دن پہلے اپنے کنبے اور گھرانے کے ہاں ایک ماشاءاللہ اضافہ ہوا, اور 2-3 دن کے بعد خود ابا جان دنیا سے رخصت ہو گئے. تو یہ چھوٹوں کی آمد اور بڑوں کا دنیا سے گزر جانا یہ سلسلہ جاری اور ساری ہے. کامیاب اور کامران افراد وہ ہوتے ہیں جو اپنی زندگی کو قیمتی بنا لیں. دوسروں کی زندگی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں, ہمیں اپنے اعمال اپنے ساتھ لے کر جانا ہوگا. یہ جمعے کے جمعے بڑی تیزی کے ساتھ آتے ہیں. ہر جمعہ ہم جب بیٹھتے ہیں یہاں بات چیت ہوتی ہے, اللہ رسول کی باتیں ہوتی ہیں, پھر دوسرا جمعہ اتنی تیزی کے ساتھ آتا ہے لگتا ہے کل کسی بات تھی یہاں بیٹھ کر ہم بات چیت کر رہے تھے. گزشتہ سالوں پر نظر ڈالی جائے تو یہاں کا منظر کچھ اور تھا. ابا جان یہاں آیا کرتے تھے, واعظ و نصیحت فرمایا کرتے تھے. وقت گزرتا جاتا ہے تیزی کے ساتھ, نمازیوں میں بھی اور خود ابا جان بھی نہ باقی رہے, نہ کوئی رہا ہے نہ کوئی رہے گا, رہے گا تو ذکر نکوئی رہے گا. تو انسان کو چاہیے کہ اپنی زندگی کے ان لمحات کی بڑی قدر کرے اور جو کچھ بھی بن پڑے وہ بنا لے. آج کے دن سے متعلق عرض کیا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ جب تشریف لائے تو یہود سے پوچھا کہ تم اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہ 10 محرم الحرام وہ تاریخی دن ہے جس دن حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ پاک نے فرعون سے اور بنی اسرائیل کو اس کی قوم سے نجات عطا فرمائی تھی. فرعون کو غرق کیا اور حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کو اللہ پاک نے زندہ سلامت پار کرا دیا. تو اس خوشی میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے شکرانے کے طور پر 10 محرم الحرام کو روزے رکھے, تو ہم بھی ان کی تابے داری میں روزہ رکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری بنسبت ہم حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی موافقت کرنے کے زیادہ حقدار ہیں. آپ نے بھی عاشورہ کا روزہ رکھا اور پھر بعد میں آپ نے فرمایا کہ اس دن تو چونکہ یہود بھی روزہ رکھتے ہیں تو ان کے ساتھ عبادت کے اندر اگرچہ عبادت ہی کے اندر لیکن مشابہت آپ نے پسند نہ کی. فرمایا کہ اس میں چونکہ یہود کے ساتھ مشابہت ہے اس لحاظ سے اگر آئندہ میں زندہ رہا تو ایک روزہ اس کے ساتھ بڑھاؤں گا, یا تو 9 محرم کا یا پھر 11 محرم کا, لیکن اس سے پہلے ہی آپ دنیا سے تشریف لے گئے. لیکن آپ نے اپنا عندیہ ظاہر فرما دیا کہ آئندہ سال اگر میں جیا تو میں 2 روزے رکھ کر یہود کی مخالفت کروں گا. آج ہمارا حال یہ ہے کہ دوسری اقوام کو دیکھا دیکھی, دوسرے مذاہب اور مسالک کو دیکھا دیکھی ہم بھی وہی کچھ کر بیٹھتے ہیں. ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم یہ جو کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں. نوجوان بوڑھے اور بہت سارا ایک قوم کا طبقہ جو اس 10 محرم الحرام سے وابستہ بہت ساری واہیات خرافات رسومات بدعات اور نہ جانے کیا کچھ دوسروں کی دیکھا دیکھی ان کو اپناتے ہیں, وہی تمام کام کرتے ہیں جو دوسرے مسلک والے دوسرے مذہب والے دوسرے فرقے والے کیا کرتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ صرف شوق میں ہم نے یہ کام کیا ہے. کوئی کہیں پکا رہا ہے, کوئی کہیں کھلا رہا ہے, کوئی کچھ بانٹ رہا ہے, کہیں کچھ پلایا جاتا ہے, کہیں کچھ دکھایا جاتا ہے. مختلف عنوان سے تعبیرات الگ الگ ہوتی ہیں, لیکن اس زمانے میں انہی دنوں میں جن دنوں میں دوسرے مخصوص افراد اپنی چیزوں کو بطور عبادت انجام دیتے ہیں انہی کی دیکھا دیکھی بلا تحقیق ہم بھی بہت سارے کام بہت ساری خرافات بہت ساری بدعات اپنا لیا کرتے ہیں. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خطرناک وعید ہے, من تشبہ بقوم فہو منہم, جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی اس کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا. من کثر سواد قوم فہو منہم, جس نے جس قوم کی تعداد کو اضافہ بخشا کسی بھی انداز سے کسی بھی عنوان سے, کہ جس آدمی نے کوئی قول اور فعل ایسا اختیار کیا جس کی وجہ سے دوسری قوم کی تعداد میں اضافہ دکھائی دیتا ہے, فرمایا فہو منہم, یہ کثرت باعث بننے والا بھی انہی میں سے ہو جائے گا. المرء مع من احب, انسان کا حشر انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جن کے ساتھ اس کی محبتیں وابستہ ہوں گی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو روزے جیسی اہم عبادت کہ جس میں بھوکا اور پیاسا رہا جاتا ہے, اس عبادت تک میں یہود جو اہل کتاب تھے حضرت موسیٰ کو اپنا پیغمبر ماننے والے تھے ان کے پاس آسمانی کتاب تورات موجود تھی, اس کے باوجود عبادت کے اندر آپ نے نقالی کو گوارا نہیں کیا. فرمایا کہ ان کے ساتھ میں ایک روزے کا اضافہ کر کے مخالفت کروں گا. اور ہماری حالت یہ کہ ہم دیکھا دیکھی بہت سارے کام کر جائیں اور ہمیں ہوش بھی نہ ہو کہ ہم کیوں کر رہے ہیں, اتنا پیسہ برباد کر رہے ہیں, یہ سارا سب کچھ کیوں کر رہے ہیں, صرف شوق کا نام دے کر دوسروں کی مشابہت اختیار کر کے اپنے لیے آخرت کا وبال جمع کر لیتے ہیں. میرے محترم بزرگو, ابھی تو زندگی موجود ہے, انسان کو توبہ اور استغفار کرنا چاہیے, اپنے گناہوں کی بخشش اور مغفرت مانگنی چاہیے. بہت سارے گناہ تو وہ ہوتے ہیں جس کو انسان گناہ سمجھ کر توبہ تو کرتا ہے, لیکن بدعات یہ وہ گناہ ہوا کرتی ہے جس کو انسان نیکی سمجھ کر کرتا ہے تو زندگی بھر اس کے اوپر توبہ کی توفیق نہیں ملتی. یہ بدعت کی بہت بڑی نحوست انسان کو زندگی میں ملتی ہے. تو جو بھی انسان سے بدعت سرزد ہوئی ہو, کوئی بھی خرافات سرزد ہوئی ہو, کوئی بھی ایسا کام انجام دے لیا ہو جس کے پس منظر میں نہ تو قرآن کے اندر کوئی ثبوت موجود ہے نہ حدیث میں کوئی ثبوت موجود ہے, تو ہمیں چاہیے کہ جیتے جی سچے دل سے اللہ پاک کے سامنے ندامت کے آنسو بہا لیں, معافی تلافی کر لیں. ابھی تو وقت ہے, ورنہ نہ جانے قیامت میں کتنے ہی ہمارے نہ جانے ہوئے گناہ ہمارے ذخیرے کے اندر جمع ہوں گے. تو میرے محترم بزرگوں, ہمیشہ بڑا پاک و صاف زندگی گزارنے کی ضرورت ہے, اپنے آپ کو بچاتے ہوئے صراط مستقیم پر چلنے کی ضرورت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک میت کی تدفین کے سلسلے میں قبرستان میں موجود تھے, قبر کھودی جا رہی تھی, ابھی وقت باقی تھا, آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, صحابہ کا مجمع بھی آپ کے ساتھ ہے, آپ کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی لکڑی ہے, آپ نے بیٹھے بیٹھے اس لکڑی سے زمین پر ایک لکیر کھینچی, سیدھی لکیر, اور پھر دائیں بائیں چھوٹی چھوٹی لکیریں کھینچی. فرمایا کہ یہ نقشہ دیکھتے ہو ہو؟ صحابہ نے عرض کیا جی ہاں. فرمایا کہ یہ جو سیدھی لکیر میں نے کھینچی یہ مثال ہے صراط مستقیم کی، کہ اللہ پاک نے جو دین اسلام کامل مکمل قرآن و حدیث کی شکل میں عطا فرمایا یہ صراط مستقیم کی رہنمائیاں ہیں. جس کسی نے اس کو پکڑ لیا تو فرمایا کہ یہ مثال ہے صراط مستقیم کی، اس کے اوپر جو چلے گا سیدھا سیدھا چلتا ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ تک جا پہنچے گا. اور فرمایا کہ دائیں بائیں یہ چھوٹی چھوٹی لکیریں یہ جو میں نے بنائی ہیں یہ مثال ہیں ان شیطانی راستوں کی جو شیطان نے مختلف موقعوں پر صراط مستقیم پر انسان کو بہکانے اور ورغرانے کے لیے بنائے رکھے ہیں. زندگی کے اوقات اور لمحات گزارتے ہوئے کئی موڑ ایسے آتے ہیں جہاں شیطان انسان کو اچک لیتا ہے اور وہ گناہ کے اندر آلودہ کر دیتا ہے. بہت سارے گناہ ایسے ہو جاتے ہیں جس کا انسان کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا کہ میں گناہ کر بیٹھا. تو میرے محترم بزرگوں، یہ ایام جن کو اللہ پاک نے بابرکت بنایا، محرم مقدس کے معنی میں ہے، بیت اللہ الحرام حرام کا معنی احترام. اللہ پاک نے اس ماہ مبارک کو مقدس بنایا، عظمت والا بنایا، تقدس والا بنایا. پھر ہم اس کے اندر دوسری خرافات کو اختیار کر کے پاکیزگی کے بجائے اپنے لیے آخرت کی نجاستیں جمع کر لیں تو یہ بہت بڑی نادانی کی بات ہوگی. تو غرض یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے یہود، ہم تمہاری بنسبت زیادہ حقدار ہیں کہ حضرت موسیٰ کریم اللہ کی تابع داری اور نقالی کریں. آپ نے خود بھی روزہ رکھا، صحابہ اکرام کو بھی روزہ رکھنے کی تعلیم دی، اور پھر فرمایا کہ رمضان المبارک کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والا اگر روزہ ہے تو وہ یہی 10 محرم الحرام کا روزہ ہے. اور فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے زیادہ اہم ترین جو عبادت ہے وہ تہجد کی نماز ہے. اور پھر آپ نے اس کی فضیلت بھی بیان فرمائی کہ آج کے دن کا روزہ جو کوئی بھی رکھے گا، فرمایا کہ سابقہ پورے ایک سال کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جائے گا. اور پھر ایک اور روایت جو گزشتہ مضمون میں عرض کی تھی کہ حضرت امام بیہقی رحمہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک نقل کی ہے، جس کا مضمون یہ ہے کہ جو شخص اس دن میں اپنے اہل و عیال پر رزق کی وسعت کرتا ہے تو اللہ پاک سال بھر اس کے اہل و عیال کے اندر رزق کی فراوانی فرماتے ہیں. دن اسلامی شروع ہو جاتا ہے غروب آفتاب سے، کل شام کو جب مغرب کا وقت ہوا تو یہ 10 محرم الحرام شروع ہو چکی ہے. اس وقت سے لے کر آج شام غروب آفتاب تک یہ پورا جمعہ کا دن ہے اور 10 محرم الحرام کی تاریخ ہے. اس دن میں کسی بھی انداز سے اپنے اہل عیال پر فراخی کرنا، وسعت سے کام لینا، یہ تو باعث فضیلت ہے. اس کے علاوہ باقی تمام چیزیں جو من گھڑت اپنی طرف سے بنا لی گئی ہیں اور اس کو بڑی اہمیت کے ساتھ اپنایا جاتا ہے، بے شک ہر شخص اپنے اپنے کیے ہوئے اعمال ہی اپنے ساتھ لے کر جائے گا. اللہ کے پیغام کو پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے، ماننا نہ ماننا یہ سننے والوں کی اپنی ذمہ داری ہے. تو میرے محترم بزرگوں، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ہماری تاریخ کے اوپر اگر نظر ڈالی جائے تو پوری تاریخ ہماری شہداء سے بھری ہوئی ہے. فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ سارے خلفاء یہ سب شہید کیے گئے. سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بالکل محراب نبوی کے اندر شہید کیے گئے فجر کی نماز میں، خنجر کا زخم آپ کو لگایا گیا. ابو لؤلؤ مجوسی جو ایک غلام تھا زہر میں بھرا ہوا خنجر لایا اور گھات میں بیٹھا ہوا تھا، نماز کے دوران آپ پر وار کیا اور آپ کو شہید کر دیا گیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جامع شہادت نوش فرمایا. حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے جامع شہادت نوش فرمایا. اس کے بعد کے سلسلوں کے اندر یہ ساری اہل بیت کے افراد، اور اس کے علاوہ حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ غزوہ احد کے اندر دیکھا جائے تو 70 صحابہ تو وہی کے شہید ہمیں نظر آتے ہیں. ان میں سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جس بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا کہ آپ کے ناک کان ہونٹ کاٹ کے آپ کا کلیجہ چاک کر کے اس کو چبایا گیا، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منظر کو دیکھا تو اپنے جذبات پر قابو نہ رکھتے ہوئے زار و قطار رونے لگے. آس پاس کے صحابہ دور دور تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زار و قطار رونے کی اور ہچکیوں کی آواز سن رہے تھے کہ وہ منظر اتنا عجیب اور غریب تھا کہ راہ خدا میں شہادت نوش کرنے والے آپ کے پیارے چچا کے جن کی شکل و صورت کو بگاڑ دیا گیا. اور پھر غزوہ بدر کے اندر تقریباً لگ بھگ 12 شہداء ہیں، اور اس کے علاوہ وہ 40 قرآن کے جو چھانٹ چھانٹ کے آپ نے بھیجے تھے ایک قبیلے کی طرف، ان قبیلے والوں نے پلاننگ کے تحت قرآن کو، علماء کو اور بڑے کام کام کے چیدہ چنیدہ لوگوں کو بلوایا، اور راستے میں پلاننگ کے تحت وہاں افراد بٹھائے ہوئے تھے کہ جب اس موقع پر پہنچیں گے تو ان پر حملہ کر کے ان کو شہید کیا جائے گا. اس موقع پر پہنچ کر ان تمام حضرات کو شہید کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سانحہ کا اتنا شدید دھچکا لگا, اتنا صدمہ پہنچا, آپ نے 40 دن مسلسل دعائے قنوت پڑھی اور قنوت نازلہ وہ بددعائیہ کلمات کہ جس کی وجہ سے اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ طریقہ دے دیا کہ اگر آپ اپنے دشمن کے لیے بدعا کرنا چاہیں تو اس طریقے سے آپ بدعا کیجئے. 40 دن تک قنوت نازلہ میں آپ نے ان کی بربادی کے لیے, ان کی ہلاکت کے لیے اور ان کے تہس نہس ہونے کے لیے بدعائیں فرمائی. اللہم شدد شملہم, اللہم مزق جمعہم, اللہم دمر دیارہم, اللہم خرب بیوتہم, اللہم خالف بین کلمتہم, اللہم انزل علیہم بأسک الذی لا تردہ عن القوم المجرمین, اللہم القی فی قلوبہم الرعب, اللہم زلزل اقدامہم. اس طرح کے شدید ترین کلمات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پہ بدعا کے کلمات زبان پر نہیں لایا کرتے تھے, ان کام کے افراد کو اس بے دردی کے ساتھ پلاننگ کے تحت شہید کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل کئی دن تک اس قبیلے کے خلاف دعائیں کرتے رہے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ ہماری تاریخ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر ہی شہداء سے لبریز تھی اور اس کے بعد کے سلسلے تو چلتے چلے آ رہے ہیں. آج تک دیکھا جائے تو یہ تعداد ہزاروں سے تجاوز کر کے لاکھوں تک پہنچ چکی ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ اگر ہم اپنے شہداء کا غم منانے بیٹھ جائیں تو ہماری تاریخ کے اندر اتنی وافر مقدار میں شہداء موجود ہیں کہ اگر سال کے 365 دنوں پر بھی تقسیم کر لیا جائے تو یہ تعداد کم رہے گی, ہمارے شہداء کی تعداد زیادہ بن جائے گی. تو ہر روز ہم اگر غم کرنے لگیں گے تو یہ شریعت مطہرہ کا مزاج نہیں ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں تعلیم دی ہے 3 دن تک غم منانے کی, کہ 3 دن تک سوگ منایا جائے, غم منایا جائے. البتہ اگر بیوی کا شوہر دنیا سے رخصت ہو گیا اس کے لیے حکم ہے کہ 4 مہینے 10 دن تک سوگ منائے, اداس رہے, غم منائے, نہ گھر سے نکلے, نہ زیب و زینت اختیار کرے, نہ خوشبو لگائے, نہ مہندی لگائے, نہ سرخی پاؤڈر لگائے, نہ ہی کاجل اور سرما لگائے, نہ بالوں میں تیل لگائے, سیدھا سادہ لباس پہنے, زیب و زینت کو ترک کر کے اپنے اس شوہر نامدار کی جدائی اور غم کو مناتے ہوئے شریعت نے 4 مہینے 10 دن یہ سب سے طویل سوگ ہے جو اللہ پاک کی طرف سے ایک بیوی کو دیا گیا ہے, ورنہ عمومی طور پر 3 دن سے زیادہ اجازت نہیں دی. تو غرض یہ ہے کہ یہ تعلیمات اسلامیہ ہمارے سامنے زندہ اور تابندہ ہیں, جو کام بھی ہم کریں کم از کم کسی رہنمائی دینے والے سے رہنمائی لے لیں کہ یہ کام ان دنوں میں کون سے کام کرنے کے ہیں, کون سے کام نہیں کرنے کے. ابا جان وہ قصہ سنایا کرتے تھے ہندوستان کا کہ ہولی دیوالی کا زمانہ تھا, ایک شخص مومن مسلمان چلتے چلے جا رہے تھے, پان منہ میں تھا, پیک بھری ہوئی تھی, چلتے چلتے ایک گدا سیدھا سادہ کھڑا ہوا دکھائی دیا, دل میں کہا کہ ساری دنیا تو رنگ رنگینیاں منا رہی ہے, وہ ہولی منا رہی ہے اور رنگینیاں ہو رہی ہیں ہر طرف ہندوؤں کی جو رسم ہے, تو سوچا کہ تو کیوں سیدھا سادہ کھڑا ہوا ہے, لے تو بھی رنگین ہو جائے, یہ سوچ کر پان کی پچکاری اس گدھے پہ پھینک دی اور اس کو بھی پچکاری سے رنگین کر دیا. بعد وفات کے اللہ پاک کی طرف سے اسی معاملے پر پکڑ و گرفت ہو گئی کہ ایک تو تم نے غیر مسلم قوم کی مشابہت اختیار کی اور دوسری طرف ہماری ایک معصوم جان, ایک مخلوق جو بے زبان ہونے کے ناطے نہ تو تم سے اپنا بدلہ لینے پر قادر ہے نہ ہی جواب دینے پر قادر, اس معصوم جان پر تم نے پان کی پچکاری اٹھا کر کلی کر دی, اسی معاملے پر گرفت ہو گئی. تو میرے محترم بزرگوں, دین اسلام تو بہت ہی زیادہ حساس اور بہت ہی نازک ہے, اس کے اندر تو ذرا سی اونچ نیچ ہو جائے تو ایمان کے اوپر ڈاکہ ڈل جاتا ہے, ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے. اپنے ایمان کی حفاظت کی خاطر اپنے تمام اکابرین جو اسلاف ہیں, جو ہمارے سروں کے تاج ہیں, حضرات صحابہ اکرام اور خصوصاً جو اہل بیت ہیں, ان میں سے ایک ایک فرد ہمارے سروں کا تاج ہے, ان کے پاؤں کی خاک ہمارے سروں کا تاج ہے, ان سب کے لیے ہمارے دلوں میں ایک وافر مقدار میں قدر و عظمت اور محبت ہمارے دلوں میں لبریز ہونی چاہیے. اور حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی وہ والہانہ محبت ہونی چاہیے ہمارے دلوں کے اندر کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی بھی صحابی کی طرف سے ذرا سا میل ہمارے دل میں آ گیا تو اس میل کے ساتھ پھر ایمان باقی نہیں رہتا. تو یہ تمام شخصیات, تمام ہستیاں بے شک بزرگ و برتر ہیں, قابل تعظیم ہیں, قابل احترام ہیں, ہمارے سروں کا تاج ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہر شخصیت کو اپنا رتبہ اور مقام دینا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انزل الناس علی قدر منازلہم, لوگوں کے ساتھ اسی طرح برتاؤ کرو جیسا ان کا رتبہ اور مقام ہے, بڑوں کو کو بڑا ہونے کا مرتبہ دیا جائے, چھوٹوں کو چھوٹے ہونے کا مرتبہ دیا جائے. لیکن ہم اور آپ بعد کے زمانے کے لوگ, ان دنوں میں آ کر بہت سارے لوگوں کو جستجو ہوتی ہے کہ وہ حقائق کیا ہیں, ہم بھی پڑھیں کہ وہ تاریخی واقعات, تاریخی حقائق کیا کیا ہوئے, کس طرح سے ہوئے. حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا تھا, یہ تقریباً ایک دو جنگیں ہوئی ہیں جو بعض صحابہ کے درمیان ہوئی, اس کو مشاجرات صحابہ کہا جاتا ہے. تو کسی نے پوچھا کہ آپ کیا تبصرہ فرماتے ہیں ان جنگوں کے بارے میں, کون حق پر تھا کون باطل تھا. حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے بڑے کام کی اور پتے کی بات کہی, حالانکہ بڑے اونچے درجے کے عالم تھے, بڑے اونچے درجے کے اللہ والے تھے, چاہتے تبصرہ کر بیٹھتے. فرمایا کہ جس جنگ کے دوران, جس لڑائی کے دوران اللہ پاک نے ہمارے ہاتھوں کو خون آلود ہونے سے بچایا, اب بعد کے زمانے میں ہم آ کر اپنی زبانوں کو آلودہ کریں, اس کا ہمیں حق نہیں پہنچتا کہ ہم تبصرہ کریں. جب ہم بعد کے زمانے کے لوگ ہیں, ہم نیچے درجے کے لوگ ہیں, ہم اونچے درجوں پر تبصرہ کرنے بیٹھ جائیں, ممکن ہے کہیں ہم سے اونچ نیچ ہو جائے, کہیں حد سے تجاوز ہو جائے, ہم حد سے پار ہو جائیں, ایسا نہ ہو کہ یہ چیز ہمارے ایمان کو ضائع کرنے کا باعث بن جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونچی آواز سے بولنا یہ بے ادبی تھی. اللہ پاک نے قرآن کریم میں سورت اتار دی, سورہ حجرات, فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اے لوگوں, اے ایمان والو, اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند مت کرو. ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض, اور آپس میں ایسے اونچے انداز سے ان سے گفتگو نہ کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے اونچی آواز میں گفتگو کرتے ہو. اگر اس طرح کرو گے ان تحبب اعمالکم وانتم لا تشعرون, اگر تم نے اونچی آواز سے حضور سے بات کر لی, یہ گستاخی شمار ہوگی, تمہارے سارے اعمال رائے چلے جائیں گے, تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. تو یہ دین ایمان بہت ہی حساس, بہت ہی نازک مرحلہ ہے, بہت ہی نازک مسئلہ ہے. اس مسئلے پر کبھی بھی ہم بے احتیاطی کا شکار نہ ہو جائیں, کبھی بھی جذبات میں آ کر اپنی اونچی ہستیوں کی شان میں گستاخی نہ کر بیٹھیں کہ جس کی وجہ سے ہمارا ایمان ہم سے رخصت ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام اکابرین اور اصناف کا عشق و محبت نصیب فرمائے. تمام کے تمام صحابہ جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کا نجوم بأيهم اقتدیتم اهتدیتم, میرے تمام کے تمام صحابہ یہ ستاروں کی مانند ہیں, جس ستارے کو تم پکڑ لو گے ہدایت پا جاؤ گے, رہنمائی پا جاؤ گے. جس صحابی کو بھی ہم لے لیں وہ اپنی جگہ چمکتا دمکتا ایک ستارہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چمکتے دمکتے آفتاب اور مہتاب ہیں. تو میرے محترم بزرگوں, یہ جو حساس مواقع آیا کرتے ہیں, اس میں بڑے اپنے پہلو کو, اپنے دامن کو بدعات سے, رسومات سے, واہیات اور خلافات سے, اور اپنے عقائد کو بچاتے ہوئے بالکل صفائی ستھرائی کے ساتھ گزرنے کی ضرورت ہے, تاکہ وہ سیدھی لکیر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھینچی, ہم اسی پر چلنے والے ہوں. دائیں بائیں شیطان اور شیطان کے چیلوں کی طرف جو رغبتیں پائی جاتی ہیں, ان کی طرف مائل ہونے والے نہ ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو اس نے عظیم دولت ایمان کی عطا فرمائی, اس کی سلامتی نصیب فرمائے, اس ایمان کی حفاظت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, اسی پر ہمیں زندگی نصیب فرمائے, اور اسی ایمان کے ساتھ اللہ پاک ہمارا خاتمہ فرما دے. آج اسی پر اتفاق کرتا ہوں, باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ. اے الہ العالمین, آپ کے بندے اور بندیاں بڑی تیزی کے ساتھ اس دنیا سے جو دار فنا ہے اسے دار بقا کی طرف منتقل ہوتے چلے جا رہے ہیں. اے اللہ, دنیا سے جانے والوں کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرمائیے, بخشش کا معاملہ فرمائیے, اپنی مہربانیوں کا معاملہ فرمائیے. ہمارے عزیز اور اقارب میں جو جو بھی دنیا سے جا چکے, ہمارے والد ماجد اور حاضرین میں سے جس کسی کا عزیز اور اقارب اور والدین یا والدین میں سے کوئی ایک دنیا سے جا چکے ہوں, یا اولاد میں سے کوئی دنیا سے جا چکا ہو, یا بہن بھائیوں میں سے, یا خاندان اور کنبے میں سے کوئی دنیا سے جا چکا ہو, اے الہ عالمین, آپ تمام مرحومین کی مغفرت کاملہ فرمائیے, جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیے, آپ ان کو اپنی رضا والے مرتبے اور مقام عطا فرما کر خوشیاں نصیب فرما دیجئے. اے اللہ, یہ زندگی جو آپ نے ہم سب کو عطا فرمائی ہے, اس میں برکتیں عطا فرمائیے, ہم سب کو صحت اور عافیت کے ساتھ, خوشیوں کے ساتھ عمر دراز عطا فرمائیے, عزت کی زندگی عطا فرمائیے اور عزت کی موت عطا فرمائیے. اے الہ العالمین, سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت نصیب فرمائیے. اے ارحم الراحمین, ہماری جان, مال, عزت, آبرو کو محفوظ فرما دیجئے, ہمارے شہر کو اور ہمارے ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنا دیجئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت پر رحم و کرم کا معاملہ فرما دیجئے, امت سے آپ راضی ہو جائیے, امت کو گناہوں کی دلدل سے نکال کر اپنا مطیع اور فرما بردار بنا لیجئے. اے الہ العالمین, تمام بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرمائیے, تمام پریشان حالوں کو پریشانیوں سے نجات نصیب فرمائیے. اے ارحم الراحمین, آپ ہم سب سے راضی ہو جائیے اور ہم سب کو اپنے سے راضی کر دیجئے. اے ارحم الراحمین, آپ ہم سب کو مستجاب الدعوات بنا دیجئے. فرمائیے، ایسی پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے کہ جو زبان سے نکالے آپ فوراً وہ ہمیں عطا فرما دیں. اے اللہ ہمارے زبان کو بھی، ہمارے مال کو بھی، ہمارے وجود کو بھی ظاہر و باطنی تمام پاکیزگیوں سے آراستہ فرما دیجیے. اطاعت و فرما برداری کرنے کے جذبے عطا فرمائیے. متبع سنت بنا لیجیے. تمام کے تمام کفریات سے، شرکیات سے، واہیات اور خرافات سے، الحاد اور زندگی سے، گنج فہمی اور خوش فہمی سے ہمیں بھی، ہماری آل اولاد کو، ہمارے گھرانوں کو، ہمارے خاندان کو، اے اللہ ہماری نسلوں کو، حضور کی پوری امت کو بچا لیجیے. اے ارحم الراحمین، بدعات سے نفرت نصیب فرمائیے، سنتوں سے والہانہ محبت نصیب فرمائیے، ہر خیر سے مالا مال فرمائیے، تمام شرور و فتنوں سے اپنی حفاظت نصیب فرمائیے. آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ، واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.